बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا اور سائل کو جھڑک مت دینا، और अपने परवरदिगार की नेमतों को बराबर बयान करते रहना।
सामीन रेडियो तहरान की सुबह की नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज में आप सामीन ने सूरह मुबारक ज़ुहा की तिलावत समात फरमाई। कारी थे करीम मंसूरी। सामीन, हमारी ये सुबह की नशरियात मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पर हमारी लाइव नशरियात सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। हमारा पता है urdu.sahartv.ir। वेबसाइट में आप रेडियो के ऑप्शन को क्लिक करें, लाइव ऑप्शन को क्लिक करें और ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर मालूमाती प्रोग्राम समाअत फरमाएं। इसके अलावा रोज़ाना नशर किए जाने वाले प्रोग्राम भी पाबंदी के साथ साइट पर अपलोड किए जाते हैं, आप उनसे भी इस्तेफादा कर सकते हैं। सामीन, आज पीर है। 10 आबान 1400 हिजरी शमसी मुताबिक 25 रबीउल अव्वल 1443 हिजरी कमरी और यकुम नवंबर 2021 ईस्वी। सामीन, हमारी सुबह की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूँ है। अब से थोड़ी देर बाद आप सामीन समाअत फरमाएंगे आलमी खबरें। खबरों के बाद हालात हाजरा पर मुश्तमिल प्रोग्राम होगा ज़ाविये निगाह। फिर आप सामीन नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाएंगे। नात के बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम सुबह उम्मीद। फिर तारीखी मालूमात पर मबनी हमारा रोज़ का सिलसिला होगा यादों के झरोके, और आज के दिन की दुआ पर हमारी सुबह की नशरियात अपने इख्तिताम पर पहुंचेंगी। वक्त हुआ है प्रोग्राम माफ कीजिएगा वक्त हुआ है आलमी खबरों का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले खास खास खबरों का खुलासा। अक्वाम मुत्तहदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने कहा है कि अगर सियासी अज़्म मौजूद हो तो दुनिया को एटमी हथियारों से पाक करने का अज़्म अमली जामा पहन सकता है। हुकूमत पाकिस्तान और कलदम तंजीम TLP के दरमियान माहिदा तय पा गया है, जिसके बाद दारुल हुकूमत की जानिब से मस्कूरा तंजीम के कारकुनों के मार्च का खतरा टल गया है। तालिबान ने खबरदार किया है कि अगर अफगानिस्तान में उनकी हुकूमत को तस्लीम न किया गया तो इलाके और दुनिया के लिए उसके अच्छे नताइज सामने नहीं आएंगे। यमन के सूबे मारिब की आज़ादी के लिए शदीद जंग जारी है और यमनी फौज और रजाकार फोर्स काफ़ी पेशरफ्त कर रही है। सूबे मारिब सऊदी हामी बागियों का आखिरी गढ़ है। और अब खबरें तफसील के साथ। अक़्वाम मुत्तहदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने कहा है कि अगर सियासी अज़्म मौजूद हो तो दुनिया को एटमी हथियारों से पाक करने का अज़्म अमली जामा पहन सकता है। अक़्वाम मुत्तहदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब मजीद तख्त रवानची ने इतवार को हफ्ते आलमी तर्क असलाह की मुनासबत से अपने एक बयान में कहा कि 1970 में एटमी तर्क असलाह माहदे पर अमल दरामद शुरू किए जाने के वक्त एटमी तर्क असलाह के रुकन ममालिक को एटमी हथियार तबाह करने का पाबंद बनाया गया था। दूसरे लफ्जों में एटमी तर्क असलाह के रुकन ममालिक ने अहद किया था कि वो अपने एटमी हथियारों को तबाह कर देंगे। ईरानी मंदूब मजीद तख्त रवानची ने कहा कि बहुत से ममालिक ने एटमी हथियार तर्क करने का वादा किया था, लेकिन उसके बाद भी सियासी हीले बहानों से एटमी तर्क असलाह माहिदा NPT की छठी शिख के मुताबिक अब तक इस पर अमल नहीं किया गया। एटमी तर्क असलाह और एटमी अदम फैलाओ माहिदों के मुताबिक पड़ोसी ममालिक इस बात के पाबंद हैं कि वो अपने तमाम एटमी हथियारों को तबाह कर देंगे, और कानूनी लिहाज से न सिर्फ एटमी हथियार बनाने के लिए किसी भी इकदाम से इज्तनाब करेंगे बल्कि इस तरह के हथियार दूसरे ममालिक में منتقل کرنے، اپنے ملک سے باہر کسی اور ملک میں انہیں تعینات یا نصب کرنے اور ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے دیگر حکومتوں سے تعاون کرنے سے بھی گریز کریں گے۔ 28 اکتوبر کو اسلامی جمہوری ایران نے 1995، سن 2000 اور 2010 کے برسوں میں این پی ٹی کے رکن ملکوں کی نظر ثانی کانفرنس میں طے پانے والے معاہدوں پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کی تجویز پیش کی تھی، جو جنرل اسمبلی کی فرسٹ کمیٹی میں اقوام متحدہ کے رکن ممالک کی کثرت رائے سے منظور کر لی گئی تھی۔ حکومت پاکستان اور کلدن تنظیم ٹی ایل پی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے بعد دارالحکومت کی جانب سے مذکورہ تنظیم کے کارکنوں کے مارچ کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ حکومت پاکستان اور کلدن مذہبی تنظیم ٹی ایل پی کے درمیان معاہدہ طے پانے کا اعلان سینئر اہل سنت عالم دین مفتی منیب الرحمان نے سرکاری مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ اس موقع پر مفتی منیب نے کہا کہ حکومت کو اس بات کی ضمانت فراہم کر دی گئی ہے کہ ٹی ایل پی آئندہ تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرے گی۔ مفتی منیب الرحمان نے حکومت پاکستان اور کلدم ٹی ایل پی کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی تفصیلات بتانے سے گریز کیا، تاہم کہا کہ اس کے مندرجات جلد سامنے آ جائیں گے۔ اس سے پہلے حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان طویل مذاکرات انجام پائے تھے۔ کلدم تحریک لبیک نے اپنے لیڈر سعد رضوی کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالنے کی غرض سے ملک میں احتجاجی تحریک شروع کر رکھی ہے، اور دارالحکومت اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا۔ اس سے پہلے 28 اکتوبر کو لاہور میں کلدم ٹی ایل پی کے کارکنوں کے پرتشدد مظاہروں کے دوران 4 پولیس اہلکار ہلاک اور 250 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ طالبان نے خبردار کیا ہے کہ اگر افغانستان میں ان کی حکومت کو تسلیم نہ کیا گیا تو علاقے اور دنیا کے لیے اس کے اچھے نتائج سامنے نہیں آئیں گے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے امریکہ اور دنیا کے دیگر ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کیا گیا اور افغانستان کے اثاثے ریلیز نہ کیے گئے تو اس سے ملک اور دنیا کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ طالبان کے ترجمان نے دنیا کے ممالک کی جانب سے جلد ہی طالبان کو تسلیم کیے جانے کی امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو میں ہونے والے حالیہ اجلاس میں ملکوں نے طالبان کو بالواسطہ طور پر حکومت کے عنوان سے مخاطب کیا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے دنیا کے تمام ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ افغانستان میں اپنے سفارت خانے کھول کر اپنی سفارتی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ طالبان کے ترجمان نے کہا کہ ان کی حکومت کسی بھی ملک کو افغانستان میں فوجی اڈے بنانے کی اجازت نہیں دے گی۔ طالبان گروہ نے 15 اگست کو افغانستان میں حکومت سنبھالی، لیکن ابھی تک کسی بھی ملک نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ یمن کے صوبے مغرب کی آزادی کے لیے شدید جنگ جاری ہے اور یمنی فوج اور رضاکار فورس کافی پیش رفت کر رہی ہے۔ صوبے مغرب سعودی حامی باغیوں کا آخری گڑھ ہے۔ گزشتہ بدھ کو یمنی فوج نے تیل کی دولت سے مالا مال صوبے کے جبل المراد علاقے پر پرامن طریقے سے کنٹرول حاصل کر لیا تھا، کیونکہ سعودی حامی باقی جنگجو بغیر کسی لڑائی کے علاقے سے فرار ہو گئے تھے۔ جبل المراد پڑوسی ضلع الجوبہ کی آخری دفاعی لائن تھی، جس کی سرحد پر اس وقت لڑائی جاری ہے۔ اس کے بعد سے یمنی فوج کے جوان مغرب شہر کے قریب آ گئے ہیں۔ یمنی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے صوبے الجوبہ اور جبل المراد علاقوں پر فوج اور رضاکار فورس کے جوانوں کے کنٹرول کی تصدیق کی ہے۔ یحییٰ سری کا کہنا ہے کہ مراد قبیلے نے، جو کہ یمن کے طاقتور ترین قبائل میں سے ایک ہے، اس پیش رفت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد مغرب شہر پر کنٹرول کرنا ہے، جسے ہم نے محاصرے میں لے رکھا ہے، اور ہم شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کا پورا خیال رکھے ہوئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ مرابط قبیلے کے جنگجو اس سے قبل جبل المراد میں یمنی فوج کے خلاف لڑائی کی قیادت کر رہے تھے، لیکن انہوں نے سعودی عرب کا ساتھ چھوڑ کر فوج کی حمایت شروع کر دی ہے۔ لبنان کی پارلیمنٹ میں مزاحمت سے وفاداری نامی دھڑے کے سربراہ نے سعودی عرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ لوگ جنگ یمن میں شکست کا انتقام لبنان سے لینا چاہتے ہیں۔ لبنان کی پارلیمنٹ میں مزاحمت سے وفاداری نامی دھڑے کے سربراہ محمد رات کا کہنا ہے کہ آج ہمیں ایک ایسے بحران کا سامنا ہے جس کی کہانی ایک علاقائی ملک نے لکھی ہے۔ یہ وہی ملک ہے جس نے اپنے ایک عرب پڑوسی ملک پر جنگ مسلط کی ہے، لیکن وہاں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ العہد کی رپورٹ کے مطابق لبنان کے خلاف سعودی عرب کی مخاصمانہ پالیسیوں کا ذکر کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ محمد راد نے کہا کہ جنگ میں شکست کھانے والا ملک اب لبنان سے اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتا ہے، کیونکہ لبنان اس مصیبت زدہ اور جنگ زدہ ملک کے ساتھ کھڑا ہے جس کے لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ حزب اللہ کے اس عہدیدار نے کہا کہ لبنان کے وزیر کی جانب سے یمن کے عوام کی حمایت میں دیے گئے بیان کے بعد اس جارے ملک نے ان پر حملہ کر دیا، کیونکہ وہی ملک ہمارے ملک میں امن و استحکام کے قیام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ کا پروگرام زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران رونما ہونے والے چند ایک اہم واقعات کا مختصراً جائزہ پیش کریں گے۔ گفتگو کا سیگمنٹ بھی آج کے پروگرام میں شامل رہے گا۔ تو آئیے پروگرام کے آغاز سے پہلے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
روسی صدر کا امریکہ کو انتباہ، افغانستان کی تازہ صورتحال۔
جناسین، آج کے پروگرام میں شامل موضوعات آپ نے ملاحظہ کیے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے مشرقی ایشیا میں اسلحے کی نئی دوڑ شروع ہونے سے متعلق سخت خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بارے میں ایشیا میں مذاکرات کا سلسلہ جلد از جلد شروع ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے ایک بار پھر مشرقی ایشیا کے علاقے کے اندر نیٹو کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ ہمارے ساتھیوں نے اس حوالے سے ایک مختصر سی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے دیکھیں۔
آسیان کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوتین کا کہنا تھا کہ مشرقی ایشیا میں اسلحے کی دوڑ کے بارے میں فوری طور پر مذاکرات شروع کیے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایٹمی ہتھیاروں پر کنٹرول کے دو طرفہ معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کے منفی اثرات کی بابت بھی سخت خبردار کیا۔ روسی صدر نے کہا کہ امریکہ کس اقدام سے مشرقی ایشیا کی بڑی طاقتوں کے درمیان محاذ آرائی شروع ہونے کا اندیشہ ہے، لہذا اس بارے میں فوری مذاکرات شروع کیے جائیں۔ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے سربراہوں نے حال ہی میں بحر ہند اور بحر الکاہل کے علاقے کے حوالے سے سفارتی، سیکیورٹی اور عسکری تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں، اور ایٹمی آبدوزوں کی تیاری میں آسٹریلیا کی مدد کرنا اس معاہدے کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا منصوبہ شمار ہوتا ہے۔ روسی صدر نے مذکورہ سہ فریقی معاہدے کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا۔ البتہ INF معاہدے سے امریکہ کی یک طرفہ علیحدگی کے بارے میں کہا کہ ہم بار بار خبردار کرتے رہے ہیں کہ INF معاہدے کی منسوخی کے نتیجے میں یہ علاقہ ایسے ہتھیاروں کی آماجگاہ بن جائے گا جو ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ کو جنم دے گا۔
مشرقی ایشیا کے خطے میں اسلحے کی دوڑ اور ایٹمی ہتھیاروں کی نئی دوڑ کے بابت روسی صدر کا انتباہ۔ ایک مختصر سی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اور افغانستان کی صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی اس پر آج ہم گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران سے سینئر تجزیہ نگار جناب غلام عباس حیدری صاحب۔ حیدری صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
وعلیکم السلام، بہت شکریہ، میں بھی اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
اس کے علاوہ اسکائپ پر ہمارے ساتھ پاکستان سے سینئر تجزیہ نگار محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ اس وقت اسکائپ کے ذریعے موجود ہیں۔ محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔
میں آغاز آپ ہی سے کر دیتا ہوں، افغانستان میں یہ پہلی بار افغانستان کے طالبان رہنما ملا ہبت اللہ منظر عام پر آئے ہیں، اس کا اعلان طالبان نے بڑے شد و مد کے ساتھ کیا ہے۔ اس سے پہلے تک طالبان کے بہت سے لیڈر جو افغانستان پہنچے تھے وہ کوئی بھی پبلک میں نہیں آیا، آپ کے خیال میں طالبان اس سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟
بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایک تو ہمارے سامنے جو اس وقت افغانستان کی صورت حال ہے، طالبان بہرحال اب انہیں یہ بڑی ایک خوش آئند ہم بات کہہ سکتے ہیں کہ انہیں اس چیز کا ادراک ہوا کہ انہوں نے عالمی برادری کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے، اور جو اس وقت میزریز ہیں افغانستان کی اس کو ہم نے کس طرح نپٹنا ہے، اور وہ جان گئے ہیں کہ اکیلا رہ کے تو کوئی ملک نہیں کر سکتا۔ افغانستان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ہم پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بھی کئی دفعہ بات ہوئی کہ اس میں ابھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کتنے سنجیدہ ہیں۔ دو روز قبل تک آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ کانفرنس ہو رہی تھی، تہران کانفرنس تھی، تو اس وقت تک وہاں اس میں سنجیدگی ہمیں دکھائی نہیں دی تھی طالبان کی، لیکن آج وہ جب سامنے آئے ہیں اور انہوں نے عالمی برادری سے، اور یہاں بھی دیکھیے انہوں نے واضح طور پہ وہی جو ہم بات کرتے ہیں ہیومنٹیرین گراؤنڈ پہ بات کی ہے، کیونکہ وہاں جس طرح یہ بات کہی گئی تھی کانفرنس میں، یہ بات آئی تھی کہ اگر عالمی برادری نے اس جانب توجہ نہ دی تو 90% آبادی افغانستان کی غربت کی لکیر سے نیچے چلی جائے گی۔ اب جب اتنی بڑی تعداد میں اس طرح کی میزریز ڈیولپ ہو رہی ہیں، پھر خاص طور پہ خوراک کی قلت کی بات آ رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ طالبان کو اس چیز کا ادراک ہوا ہے کہ انہوں نے عالمی برادری کو براہ راست ایڈریس کرنا ہے۔ پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ علاقے کے ممالک بہت ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ جو جہاں تک بھی آپ اپنے انٹرو میں بات کر رہے تھے افغانستان کی طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کی، تو میرا خیال ہے کہ علاقے کے ممالک بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور ابھی تک جو ایک واضح طور پہ پالیسی اختیار کی جائے کہ تمام ممالک اس کو تسلیم کب کرتے ہیں، اس کا ایک دوسرے کے ہی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کون اس میں آگے بڑھتا ہے یا کس طرح کیا جاتا ہے۔ اور ابھی جب کانفرنس کا میں ذکر کر رہی ہوں تو میں نے اس میں یہ دیکھا کہ وہاں بھی تسلیم کرنے کے حوالے سے ایز سچ بات جس کو کہا جائے اس میں بھی یہ سامنے آئی کہ وسیع البنیاد حکومت ہو، طالبان نے جو ایک بنیادی انسانی تقاضے ہیں ان کو اس کے مطابق کیا جائے، جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہاں جرنلسٹ بہت ولنریبل ہو چکے ہیں، وہاں خواتین کے ساتھ مسائل پیدا ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا، کھلاڑی اور فنکار جو ہیں وہ شدید جو ہے پریشانی سے دوچار ہیں، تو یہ تمام جو مسائل ہیں یہ تو طالبان کی جو حکومت ہے اس کو ڈیل کرنا ہے۔
صحیح،
اب علاقے کے جو ممالک ہیں وہ ایک واضح طور پہ اس کو بار بار پیغام دے رہے ہیں کہ علاقے کے ممالک میں بھی امن کے قیام کی ذمہ داری وہاں طالبان پہ بہت بڑی آتی ہے۔
صحیح،
کیونکہ جس طرح تاجکستان کچھ کنسرن کا اظہار کیا تھا، اس کے علاوہ جو تمام جن کی سرحدیں ملتی ہیں جو علاقے کے ممالک ہیں ان کو بہت زیادہ خدشات ہیں، اور وہاں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پہ بھی خدشات کیے جا رہے ہیں، تو وہ اس کا حل کس نے کرنا ہے؟ اور میں سمجھتی ہوں کہ طالبان کی حکومت جو ہے اس کو دو قدم اور آگے بڑھنا پڑے گا۔
غلام عباس حیدری صاحب، آپ کے خیال میں طالبان نے جو اقتدار میں آنے سے پہلے جو یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ وسیع البنیاد حکومت قائم کریں گے، اس میں انہوں نے لیت و لال سے کام کیوں لیا ہے؟ کیا وجہ ہے وہ کیوں اس جانب ابھی تک راغب دکھائی نہیں دیتے؟ کہہ تو رہے ہیں لیکن اب تک ان کی طرف سے کوئی اسٹرانگ رجحان جو ہے وہ اس جانب دکھائی نہیں دیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم، دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی تک کسی بھی ملک نے طالبان کو سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج سے اگر ہم 20 سال پہلے پیچھے جائیں
جی
تو اس وقت جب طالبان کی پہلی مرتبہ حکومت بنی تھی افغانستان میں, سب نے دیکھ لیا کہ طالبان نے کس طریقے سے حکومت کی اور کس طریقے سے انہیں عالمی سطح پر اور علاقائی سطح پر جو ہے جس طریقے سے طالبان نے حکومت کی اور جس طریقے سے وہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا تھا افغانستان میں, تو اور جو وعدے طالبان نے کیے تھے عالمی سطح پر بھی اور علاقائی سطح پر بھی, اس پر انہوں نے بالکل عمل نہیں کیا تھا. تو اسی لیے اب بھی جو ہے جتنے بھی ممالک ہیں, حتیٰ دیکھیں سعودی عرب طالبان سے بہت قریب ہیں, پاکستان نے بھی ابھی تک طالبان کو قبول نہیں کیا, حتیٰ سعودی عرب نے بھی قبول نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی بھی طالبان پر اعتماد نہیں کر رہا ہے, کوئی بھی ملک چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور اسی وجہ سے جس طرح آپ نے کہا کہ طالبان نے کے ترجمان نے جو پریس کانفرنس کی اور کہا کہ بھائی عالمی برادری سے انہوں نے اپیل کی کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے, تو اس وقت جو ہے سب کی نظریں اسی پر جمی ہوئی ہیں. لیکن اگر طالبان نے جس طریقے صاحب نے کہا کہ ابھی تک طالبان نے کیوں مخلوط حکومت تشکیل نہیں دی, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ طالبان کو جو ڈکٹیشن وہ باہر سے جو ہے وہ مل رہا ہے. اس وقت بھی اثر رسوخ امریکہ کا ہے, اور امریکہ کسی بھی طور نہیں چاہتا کہ افغانستان ایک پر امن ملک بن جائے. آپ نے دیکھا کہ امریکہ آیا تھا 20 سال پہلے افغانستان میں امن و امان کی برقراری کے لیے, لیکن انہوں نے جو ہے طالبان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, اور اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ امریکہ 20 سال بعد جب یہاں سے جائے تو دوبارہ طالبان کی حکومت آ جائے گی. لیکن جس طریقے سے افغانستان کی حکومت جو فوج تھی اس نے کوئی بھی مزاحمت نہیں کی, حتیٰ کہیں بھی کوئی خون خرابہ نہیں ہوا, اور 20 سال امریکہ وہاں رہنے کے باوجود افغان عوام کو تحقیق کرنے کے باوجود اربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود وہاں جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا. تو اب جو ہے مین مسئلہ, اگر طالبان اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو ہے ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے, تو بہترین راستہ یہ ہے کہ وہاں ایک مخلوط حکومت جس میں لسانی طور پر بھی اور مذہبی طور پر تمام افراد قبائل اور مذہب کے ماننے والے شامل ہوں, اس صورت میں یہ جو ہے پائیدار حکومت بنا سکتے ہیں. وگرنہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران یکے بعد دیگرے قندوز میں اور پھر جو ہے قندھار میں وہاں خود کش حملے ہوئے, اور شیعہ مسلمانوں کی مساجد پر نماز جمعہ کے بعد جو ہے نماز جمعہ کے موقع پر یہ حملے ہوئے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ طالبان ابھی تک افغانستان کی جو داخلی صورتحال ہے اس پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں. اگر طالبان چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن و امان قرار رہے اور علاقائی ممالک اور اس طرح عالمی سطح پر اسے تسلیم کیا جائے, تو اسے چاہیے کہ فوری طور پر عالمی جو مطالبے ہیں اسے مانتے ہوئے ایک قومی اور وسیع البنیاد حکومت تشکیل دے, تاکہ اس قسم کے مسائل جو ہے خود بخود حل ہو جائیں.
صحیح, بہت شکریہ محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ آپ کا اس گفتگو کے لیے. غلام عباس حیدری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں. میں محترمہ فوزیہ شاہد صاحب کے اس نقطے کے اوپر سٹریس کروں گا کہ کیا اب عالمی برادری کے لیے یہ وقت نہیں آ گیا کہ وہ امریکہ سے اس کے جنگی جرائم کے حوالے سے مواخذہ کرے. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
سامعین ابھی آپ پروگرام زاویہ نگاہ سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے پروگرام صبح امید کا، اور اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں، اور سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حکومت کفر کے ساتھ تو رہ سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جیسے ہی سیاست کا نام آتا ہے، عام طور پر ذہنوں میں مکر و فریب، ظلم و ستم، انسانی فضل و شرف کی رسوائی، خونریزی، آباد بستیوں کی ویرانی اور الہی مقدسات کی پامالی کا تصور ہوتا ہے۔ لفظ سیاست سابق حکمرانوں کے گندے کرتوت اور بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے حقیقی معنی اور معنوی حیثیت کھو بیٹھا، جبکہ تاریخ سیاست کے طویل عرصے میں قدیم فلاسفہ ہمیشہ سیاست کو ایک مستقل حیثیت دیتے رہے کہ جو سیاست مدن کے نام سے مشہور ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی سیاست اور الہی حکمت عملی کو سمجھنے سے پہلے نہج البلاغہ کی حکمت نظری اور اس کے بنیادی عقائد سے اچھی طرح باخبر ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اگر نہج البلاغہ کی حکمت نظری جھوٹ، دغابازی، فریب، مکاری اور ظلم و ستم کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی تو ان کی سیاست میں ان چیزوں کو تلاش کرنا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ بلا شبہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان چند شخصیتوں میں سے ایک ہیں جن کا آئین سیاست الہی مکتب فکر اور انسانی فضل و کمالات پر استوار ہے۔ اگرچہ سیاست کی یہ سیرت و روش خود ان کی ذات کے لیے گناہ ثابت ہوئی اور اس نے سرکشیوں اور فسادیوں کو ان کے مقابل لا کھڑا کیا، لیکن دوسری طرف آپ کی یہی روش بشری فضل و کمال کی ایسی راہ معین کر رہی تھی جو تاریخ سیاست میں عالم انسانیت کے لیے ایک معیار اور نمونہ بن گئی۔ سیاست کے حقیقی معنی انسانی معاشرے، ملک اور عوام کی سرپرستی اور قیادت کے پہلوؤں پر مشتمل ہیں جن کے ذریعے ان کی فلاح و بہبودی اور ترقی کی ضمانت ملتی ہو۔ مشہور فلسفی ارسطو نے سیاست کی تعریف میں کہا ہے کہ ہر مجموعے کا اہم ترین موضوع سب سے اچھی نیکی قرار پائے اور اس کا نام سیاست و حکومت رکھا جائے، اور سیاست میں نیکی کا مطلب سماجی انصاف کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جو عوام کی اصلاح اور بہبودی سے وابستہ ہے۔ صدیوں سے سیاست کے سلسلے میں بیان کی جانے والی یہ غلط تعریف سیاستدانوں اور حکمرانوں کی اس فکر کی عکاس ہے کہ ہم تمام مخلوق پر حکومت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی لیے اگر کبھی کسی سیاستداں کی زبان پر انصاف، مظلوموں کی حمایت اور نظم و ضبط جیسے کلمات جاری ہوتے ہیں تو ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اپنی حکومت کو مزید مستحکم کرنے کی چالیں ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں اکثر افراد مکر و فریب کو ہوشیاری سمجھتے ہیں اور نادان لوگ اس قسم کے ہیلوں کو راہ حل سمجھتے ہیں۔ آپ کا یہ جملہ ان لوگوں کے نظریات پر خط بطلان کھینچ دیتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مقصد کے لیے ہر طرح کا وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے، کیونکہ اسلامی سیاست کی کامیابی کے لیے جور و ستم کو ہرگز وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ دوسرے لفظوں میں خون کو خون سے نہیں دھویا جا سکتا، بلکہ سیاست کا معیار و محور عدالت ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی 5 سالہ مختصر حکومت تاریخ بشریت میں ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ حکومت کو امانت سمجھتے تھے اور خود قرآن کریم نے بھی اس بات کی تائید کی ہے۔ آپ اسی نظریے پر خود بھی عمل پیرا رہے اور ارکان حکومت کو بھی اس پر عمل کرنے کی تاکید کی۔ آپ نے اشعث بن قیس کو لکھا کہ یہ تمہارا منصب کوئی لقمہ تر نہیں ہے، بلکہ تمہاری گردن پر امانت الہی ہے اور تم ایک بلند ہستی کے زیر نگرانی حفاظت پر مامور ہو، اور خبردار کسی مستحکم دلیل کے بغیر کسی بڑے کام میں ہاتھ مت ڈالنا۔ حضرت علی علیہ السلام کے ان جملوں سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حکومت ہدف نہیں بلکہ وسیلہ ہے، جسے دنیا والوں نے ایک منصب اور بہت بڑا عہدہ سمجھ رکھا ہے۔ اس کی اہمیت علی علیہ السلام کی نظر میں بکری کی ناک سے نکلنے والی رطوبت سے کمتر اور مکھی کے پر سے زیادہ ہلکی ہے، بلکہ ثروت و حکومت علی علیہ السلام کی نظر میں سور کی ان اتڑیوں سے زیادہ ذلیل ہے جو کسی کوڑھی کے ہاتھ میں ہوں۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں وہ حکومت جس میں حق کا قیام اور باطل کا خاتمہ نہ ہو تو اس کی قیمت کہنہ و پیوند زدہ جوتیوں سے کم تر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت خدمت گزاری کا نام ہے۔ حکومت کی اہمیت اور قیمت اس وقت ہے جب یہ خدمت خدا اور خدمت مخلوق کا ذریعہ ہو۔ مختصر یہ کہ اسلامی سیاست میں خدا اور آخرت پر ایمان، دین اور انسانی فضائل، صداقت اور حسن نیت، خلوص، خدمت اور حقیقت اصل محور ہوتی ہے، جبکہ دوسرے تمام سیاسی طریقوں میں مادی جوڑ توڑ، خودخواہی، ریاکاری، بے اعتباری، ظلم و ستم، ناانصافی، نفرت انگیز داخلی پالیسی، مکاری اور عیاری کو محور قرار دیا جاتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم سید حسین عباس زیدی صاحب، ممرہ کوسہ تھانہ، ممبئی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ماہ مبارک کے پروگرام سنے، اچھا لگا۔ ولادت امام علی رضا علیہ السلام اور بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا پر مشتمل پروگرام بھی نہایت ہی حسین اور خوبصورت انداز سے پیش کیا گیا ہے، بہت پسند آیا۔ انٹرویو بھی بہت خوب تھا، دیگر پروگرام بھی بہت اچھے ہیں، خدا سلامت رکھے، آمین۔ اور سامعین، محترم سید حسین عباس زیدی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک بہت ہی غریب قسم کا درویش رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس گھر تھا نہ گھر بار، اس وسیع و عریض اور عظیم دنیا میں اس کے پاس ہاتھ پیروں، آنکھ، ناک، کان اور دل و زبان کے علاوہ اور کوئی دولت نہیں تھی۔ لیکن عقل مندوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ بھی کوئی کم دولت نہیں ہے، اور یہ نعمتیں عقل مندوں کے لیے عظیم سرمایہ ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ درویش ننگے پیر چلتا پھرتا، اگرچہ اس کے پاس کچھ نہ تھا، مگر وہ اپنے خالی ہاتھوں سے کام کرتا، آنکھوں سے دیکھتا اور خدا واحد کی محبت کو دل میں سجاتا، اور دل و زبان سے ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتا تھا۔ دوستو، ہمارے قصے میں جو درویش ہے وہ مسلسل سفر میں رہتا اور ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا آتا اور یوں زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ انہی دنوں میں کسی ایک دن کی بات ہے کہ یہ آزاد منش اور تہی دست درویش ایک قافلے کے ساتھ کوفے سے باہر نکل آیا۔ ہمارا یہ درویش یہ جانے بوجھے بغیر کہ یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے اور کس لیے جا رہا ہے، خراما خراما چلنے لگا اور یہ شعر گنگناتا جا رہا تھا۔ نہ بے اشتری سوارم، نہ چو شتر زیر بارم، نہ خدا وند رعیت، نہ غلام شہر یارم، غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، نفسی می زنم آسودے و عمری می گزارم۔ قافلے میں شامل ایک شخص نے جو اونٹ پر سوار تھا درویش سے کہا، بھائی درویش، تم کہاں چلے آ رہے ہو؟ تم واپس چلے جاؤ کہ یہ سفر بہت کٹھن ہے، یہ پیدل کا سفر نہیں اور تمہارے پاس تو راستے کا کھانا پینا بھی نہیں ہے۔ درویش نے اس کی سنی انسنی کر دی اور آگے بڑھتا رہا۔ وہ اونٹ سوار جس نے یہ بات درویش سے کہی تھی وہ ایک صحت مند اور تندرست قسم کا نوجوان تھا، اور اس کے پاس مال دنیا میں کوئی چیز کم نہ تھی، نہ کوئی دکھ نہ بیماری، نہ کوئی غم نہ فکر معاش، بڑا تندرست نوجوان تھا۔ آرزوؤں کے طویل سلسلے اور نعمتوں کی فراوانی میں پلنے والا یہ نوجوان سارے راستے اس درویش پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا کہ کبھی یہ لڑکھڑا کر زمین پر گرتا اور حال سے بے حال ہو کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس نے اپنے ایک ہم سفر سے کہا، یہ درویش جو ننگے پیر ہمارے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے، عنقریب بے حال ہو کر زمین پر گرے گا اور ختم ہو جائے گا۔ میں نے اسے سمجھایا تھا کہ واپس چلا جائے، مگر اس نے سنی انسنی کر دی۔ اب اسے پتا چل جائے گا کہ اس نے سخت غلطی کی ہے اور میری بات مان لینی چاہیے تھی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ پشیمانی کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا اور وہ اس بے آب و گیاہ صحرا میں مر جائے گا اور غربت و تنہائی کی خاک اس پر سایہ کرے گی۔ قافلہ مسلسل آگے بڑھتا جا رہا تھا اور درویش کھلے سر اور ننگے پیر قافلے کے پیچھے پیچھے دوڑا چلا آ رہا تھا۔ بلا کی تھکن اور شدت کی بھوک و پیاس اسے امان نہیں لینے دے رہی تھی، مگر وہ تھا کہ چلا جا رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد قافلہ ایک سرسبز و شاداب وادی میں پہنچا جہاں ایک نخلستان تھا، بڑا ہرا بھرا۔ قافلہ وہاں رکا تاکہ قافلے والے کچھ دیر آرام کر سکیں، کچھ کھائیں پیئیں اور تھکاوٹ دور ہو تو پھر سفر شروع کیا جائے۔ ابھی وہاں پہنچے ہوئے تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ اس تنو مند نوجوان کی اجل آن پہنچی اور وہ مر گیا۔ درویش اس کے سراہنے آیا اور کہنے لگا، میں سختیوں سے نہیں مرا اور تم آسائشوں سے مر گئے۔ لیکن وہ نوجوان تو اب زندہ نہیں تھا جو درویش کی بات سنتا اور سمجھتا کہ اس نے غلط اندازہ لگایا تھا۔ البتہ جن لوگوں نے اس سے پہلے اس نوجوان کی درویش کے ساتھ گفتگو سنی تھی وہ اس واقعے پر بڑے حیران و پریشان تھے۔ درویش نے ان لوگوں سے کہا، بھائیو اس میں حیرانگی کی کون سی بات ہے؟ ایک شخص نے کہا، حیرت کیوں نہ ہو بھائی، ایک صحت مند جوان وہ بھی اونٹ پر سوار ہو، نہ راستے کی سختی اٹھائے نہ بھوک پیاس کا احساس تک اسے ہو، راستے بھر کھاتا پیتا چلا آ رہا ہو اور منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی مر جائے، اور تم جو قافلے کے پیچھے دوڑتے چلے آ رہی ہو، نہ تم نے کچھ کھایا نہ پیا، اس قدر سختیاں تم نے اٹھائیں اور تم بالکل صحیح سلامت ہو، تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے؟ یہ سن کر درویش مسکرایا اور کہنے لگا، کیا تم لوگ اس بات سے غافل ہو کہ موت کا ایک دن معین ہے؟ بہت سے ایسے بیمار ہوتے ہیں جن کی صحت صحیح ہونے کی کسی کو امید نہیں ہوتی، مگر وہ زندہ ہیں اور ان کا تیماردار صحیح سالم ہونے کے باوجود مر گیا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 10 آبان 25 ربیع الاول اور 1 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پچیس ربیع الاول سن 436 ہجری قمری کو عظیم مسلمان فقیہ اور عالم دین علی بن حسین بغدادی نے بغداد میں وفات پائی۔ علی بن حسین بغدادی سید مرتضیٰ کے نام سے معروف تھے اور علم الہدا ان کا لقب تھا۔ وہ سن 355 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے۔ سید مرتضیٰ معقولات و منقولات اور عربی شعر و ادب میں بہت معلومات رکھتے تھے۔ انہوں نے 30 سال تک بغداد میں قضاوت کے فرائض انجام دیے۔ سید مرتضیٰ علم الہدا نے شیخ مفید، خطیب بغدادی اور اس دور کے دیگر علماء سے برسوں قصبے فیض کرنے کے بعد ایک عظیم کتب خانہ قائم کیا۔ ان کی یادگار کتابوں کی تعداد 66 بتائی گئی ہے، جن میں تنزیہ الانبیاء اور تقریب الاصول اور ایک شعری دیوان خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ یکم نومبر سن 1821 عیسوی کو پاناما ہسپانوی سلطنت سے رہائی پانے کے بعد کولمبیا میں مدغم ہو گیا۔ پاناما 1501 سے اسپین کے تسلط میں تھا اور پھر اس ملک میں سونے کی دریافت کے بعد امریکیوں نے اس زرخیز علاقے کا رخ کیا۔ سر انجام 1903 میں پاناما کے حریت پسندوں کی آزادی کی تحریک نتیجہ بخش ثابت ہوئی اور یہ ملک مکمل طور سے آزاد ہو گیا۔ جمہوریہ پاناما کا رقبہ 74,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے اور یہ ملک وسطی امریکہ میں واقع ہے۔ دا 10 آبان سن 1293 ہجری شمسی کو ایران کی اس وقت کی حکومت نے پہلی جنگ عظیم کے دوران اس جنگ سے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ لا تعلقی کا اعلان ایران کی قومی پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد کیا گیا تھا، لیکن حکام کی سیاسی کمزوری، ایران کی بگڑتی ہوئی اندرونی حالت اور جنگ عظیم میں شامل ممالک کی جنگ اور تسلط پسندی کے سبب ایران کی لا تعلقی کے خلاف اقدام کے تحت برطانیہ، روس اور سلطنت عثمانیہ کے افواج نے ایران پر حملہ کر کے ایران کو بڑے نقصان سے دوچار کر دیا۔ یکم نومبر سن 1917 عیسوی کو اردو کے نامور شاعر اور معلم مولوی اسماعیل میرٹھی کا انتقال ہوا۔ وہ 12 نومبر 1844 عیسوی کو ہندوستان کے شہر میرٹھ میں پیروں اور مشائخ کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم میرٹھ میں ہی حاصل کی۔ 1892 میں اسماعیل میرٹھی نے بچوں کے لیے اردو زبان کا قاعدہ اور اردو کی پہلی کتاب مرتب کی۔ یہ دونوں کتابیں پہلی مرتبہ 1892 میں طبع ہوئیں۔ یہ کتابیں اس قدر پسند کی گئیں کہ مولوی صاحب نے اس سلسلے کی مزید 4 کتابیں تصنیف کیں۔ اسماعیل میرٹھی نے بچوں کے لیے مختلف موضوعات پر بہت سی نظمیں بھی لکھیں۔ ان کی نظم تاروں بھری رات اردو کی پہلی معرہ نظم کہلاتی ہے۔ چڑیا کے بچے ان کی ایک اور معرہ نظم ہے۔ ان نظموں میں انہوں نے ایسے متعدد شعر کہے جو آج بھی زباں زد خاص و عام ہیں۔ ان کے دیگر تصانیف میں سوانح حیات امیر خسرو، تذکرہ غوثیہ اور مثنوی فکر حکیم قابل ذکر ہیں۔ اسماعیل میرٹھی کو حکومت برطانیہ نے خان صاحب کا خطاب دیا تھا۔ یکم نومبر سن 1922 عیسوی کو ترکی میں مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کے ہاتھوں بادشاہی نظام حکومت کا خاتمہ ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے اور عثمانی حکومت کے کمزور ہونے، نیز ترکی میں اتا ترک کے ہاتھ میں اقتدار آنے کے بعد وہ کسی طرح بادشاہی نظام حکومت اور خلافت عثمانیہ کو بھی ختم کرنے کے درپے تھا۔ لیکن ترکی میں بادشاہت کو ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ مذہب سے اس حکومت کا تعلق تھا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے کمال اتاترک نے سلطنت اور خلافت مسلمین کو ایک دوسرے سے علیحدہ کیا اور یکم نومبر 1922 کو سلطنت کو ختم کر کے خلافت کو برائے نام مذہبی عہدے کے طور پر باقی رکھا۔ اس اقدام نے 600 سالہ سلطنت عثمانیہ کے سقوط کے عمل کو تیز کر دیا، اور سقوط کے بعد 29 اکتوبر 1923 عیسوی کو ترکی میں لا مذہب جمہوری نظام حکومت قائم ہو گیا۔ دس آبان سن 1358 ہجری شمسی کو عالم اور مجاہد فقیہ آیت اللہ سید محمد علی قاضی طباطبائی کو منحرف اور دہشت گرد تنظیم فرقان کے ارکان نے شہید کر دیا۔ وہ سن 1293 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مغربی شہر تبریز میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے والد بزرگوار کے زیر سایہ ابتدائی دینی علوم حاصل کیے، بعد میں معتبر اعلیٰ دینی درسگاہوں میں تعلیم حاصل کی اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم علماء سے کسب فیض کیا۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی شاہ کے خلاف اپنی سیاسی جد و جہد کے دوران بارہا جیل گئے اور جلاوطن کیے گئے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ان کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تبریز میں اپنا نمائندہ اور امام جمعہ مقرر کیا تھا۔ سامن، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکھے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولاتخذ معینا حین برأ السماء لم یشارک فی الالهیه ولم یظاهر فی الوحدانیه وانقاد کل عظیم لعظمته فلک الحمد متواترا متسقا و متوالیا مستوسقا و صلواته علی رسوله ابدا و سلامه دائما سرمدا اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا و اوسطه فلاحا و آخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.